نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء یہودی کہتے ہیں عیسائی جو ہے نا کسی چیز پہ نہیں ہے کیا مطلب کسی چیز پہ نہیں ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو جنت میں نہیں جانا یہ ایک دوسرے سے بڑی ان کو دشمنی تھی نا تو دیکھیں ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ کسی چیز پہ نہیں ہے ان کا مذہب کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے سمجھائی بات اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نجران کے کچھ عیسائی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت یہودی علماء بھی آ گئے اور ان سے جھگڑا کرنے لگے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے تم صحیح نہیں ہو وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تم صحیح نہیں ہو تو اسی طرح یہ اعلیٰ شیئن لیست النصارى على شيء کہ تم کچھ نہیں ہو تم کسی چیز پہ نہیں ہو تم صحیح نہیں ہو کیوں وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں تو ہم تو کسی چیز میں اور باقی یہ تو کچھ بھی نہیں وہ قالت النصارى اور نصرانی کیا کہتے تھے لیست الیہود علی شیء یہ یہودی یہ کچھ نہیں ہے ان کا مذہب کچھ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے غلط ہے یہ جہنمی ہیں ہم ہی ہیں جنتی کیوں اس لیے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہمیں بھیجا ہے اس لیے ہم ہی ٹھیک ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ کتنی ایک یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں دونوں کی ایک ہی تو کتاب تھی تورات آئی ہے اس کے بعد انجیل آئی ہے تو یہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں نا اصل میں تو نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا تو ایک وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے بائبل کا ورنہ تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو تورات کہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں دونوں ہی پڑھتے ہیں ایک ہی کتاب کے فالوورز ہیں اور تم یہ باتیں کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کلو حزب بما لدیہم فرحون ہر ایک گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا بس اس کے اوپر اطرار ہے اس کے اوپر خوش ہے اس کے اوپر شادہ اور فرح ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے یعنی بس ہمارے پاس جو ہے نا بس یہی ٹھیک ہے اور تم تو ایک ہی بک پڑھتے پھر تم یہ کہہ رہے ہو کچھ آئینہ نظر آ رہا ہے آپ کو آئینہ نظر آ رہا ہے کچھ اپنے داغ دھبے نظر آ رہے ہیں اس وقت ابھی میں آپ کو پھر بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں میں کس طرح سے یہ بات ہے کذلک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح کہا کنوں نے الذین لا يعلمون انہوں نے جو علم نہیں رکھتے وہ کون ہے جو علم نہیں رکھتے کن کو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے مشرکین مکہ عرب جو باقی تھے وہ کیا کہتے تھے مثل قولهم ان کی جیسی بات وہ بھی کہتے اور ان کی جیسی بات وہ کیا کہتے تھے وہ اور مہان ان سے بھی آگے تھے وہ کہتے تھے یہ کیا ہے یہ تو دونوں ہی کچھ نہیں ہے اصل تو ہم ہیں کیونکہ دیکھیں نا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور پھر دوسرے یہ دیکھیں کہ ہم اس کعبہ کے متولی ہیں اس کی خدمت گزار ہیں ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں کیا تو ہم یہ کعبہ کی رکھوالیاں کرنے والے مطلب اس کی خدمت گزار ہم ہیں تو ہمارا تو بڑا مقام ہے تو اصل تو ہم ہیں یہ سارے ہی غلط ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں ہے سبحان اللہ دیکھو ذرا یعنی جو جن کے پاس کوئی علم نہیں ان کی بھی بات ویسی ہے جو تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جن کے پاس کتاب آئی ہے وہ بھی ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں آج مسلمانوں کا حال اس میں دیکھیں ذرا یہاں پہ مسلمانوں کی بات رکھ لیں یہ تو دو باتیں پہلی ہیں نا یہودی نصرانی جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں ہمارے اندر جو دین والے لوگ ہیں دین کے اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں فلانا فرقہ غلط ہے ہم صحیح ہیں, وہ غلط وہ جہنمی وہ کافر, ہم بس سیدھے راستے پہ ہیں, اس سارے کے سارے ہی غلط ہیں. دوسرے کیا کہتے ہیں یہ غلط ہے, ان کو کچھ نہیں پتا, یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں. اچھا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اب آپ دیکھ لیں تیسرا جو گروہ ہے, تیسرا گروہ وہ ہے جو دین والے نہیں ہیں, بالکل ہی دنیا پرست ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو کتاب بھی نہیں پڑھتے. اب یہ جو پہلے گروہ دو ہیں آپ دیکھیں ہمارا ہر فرقہ اسی قرآن کو تو پڑھتا ہے, ہر ایک کے مدرسے ہیں, ایک قرآن ہے ایک کعبہ ہے, پھر بھی لڑائی جھگڑے فرقہ واریت اتنی ہے, اتنی آگ اگلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, مرنے مارنے پہ اترے ہوتے ہیں اور پڑھتے ایک ہی قرآن ہے, سب اسی کتاب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تیسری طرف آپ ایک اور گروپ دیکھ لیں, نہ ان کو کتاب کا کوئی علم ہے, نہ وہ دین پہ چلنے والے ہیں, نہ ان کو کوئی عمل کی فکر ہے, کچھ نہیں ہے, وہ بالکل دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں سارے مولوی ایسے ہی بیکار باتیں کرتے ہیں, سارے ہی غلط ہیں, ہم ہی ٹھیک چل رہے ہیں, یہ تو سارے فنیٹک ہیں, پاگل ہیں, کریزی ہوئے پڑے, ہم ہیں صحیح لوگ, ہم زمانے کے مطابق چلنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ ٹھیک ہیں. اب فیصلہ کون کرے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرما دیا, فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ فیصلے یہاں پہ دنیا میں نہیں ہونے, یہ آپ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور مجلسوں کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں, یہاں پہ تو یہ تو دار الامتحان ہے, ٹیسٹ کی جگہ, یہاں پہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ اپنی بولی بول رہا ہے, اپنی مرضی کر رہا ہے. اللہ نے سب کو آزادی دی ہوئی ہے, چاہے خود کو دھوکے میں رکھیں اور دوسروں کو دھوکہ دیں, اللہ نے سب کو آزادی دی ہوئی ہے, لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کرنا ہے, تو فیصلہ اللہ کے اوپر پھر چھوڑنا چاہیے نا, نہ کہ لڑ لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ دوسرے کو کنوینس ضرور کریں, اپنی دلائل دیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور کون بڑا ظالم ہے اس سے, اس کا مطلب سب سے بڑا ظالم وہ ہے. کون بڑا ظالم ہے اس سے کا مطلب کیا ہے, اس سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں. کس سے؟ جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد سے روکے کسی کو؟ اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام. کس کا نام؟ اللہ کا نام. اس چیز سے روکے کہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے ان میں. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور کوشش کرے ان کی ویرانی کی, ان کی ویرانی کی کوشش کرے کہ مسجدوں میں لوگ نہ جائیں, ظاہر ہے ویران ہو جائیں گی مسجد. یہ کب کا ذکر آ رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ کی طرف گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو ان کو روک دیا گیا تھا, حتیٰ کہ ان کو راستے نہیں پھر قربانیاں کرنی پڑی تھیں اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی, حالانکہ وہ نہیں روک سکتے تھے, ان کو کوئی رائٹ نہیں تھا روکنے کا. اسی کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے, یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اس سے لوگوں کو روکنے لگے ہوئے. حالانکہ یہ خود کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس مسجد کے رکھوالے ہیں, ہم تو کعبۃ اللہ کے خدمت گزار ہیں, اور خدمت گزار بنتے بنتے اس کے مالک ہی بن گئے, اللہ کے گھر میں اسی کا نام لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو اس چیز کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ مشرکین مکہ ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں عبادت نہ کر سکے. تو مسجد کی ویرانی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو مسجد کی ویرانی حسی ہے, فزیکل ہے, اور دوسری مانوی ہے. حسی اور مانوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جو چیز آپ فزیکلی دیکھ سکے نا, مثال کے طور پہ آپ کہیں یہ چیز حرام ہے اس لیے کہ کوئی پورک ہے یا کوئی اور حرام چیز ہے, وہ اس میں کوئی حرام انگریڈینٹ ہے. ایک مانوی اس کی حرام ہونا کیا ہوگا؟ کہ وہ حرام مال سے ہو, چاہے وہ چکن ہے, حلال چکن ہے, لیکن وہ حرام مال سے خریدا ہوا ہے, حرام انکم سے ہے, تو وہ حرام ہے اس بندے کے لیے. تو کیا ہے یہ مانوی ہے, یعنی ایک بالکل فزیکلی سامنے نظر آتی ہے نا, تو حصہ کیا ہے اس میں؟ مسجدوں کو ڈھا دینا, مسجدوں کو میں لوگوں کو آنے نہ دینا, وہاں پہ تخریب کاری کرنا, وہاں پہ کوئی بم پھٹ رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے, تو یہ تو مسجدوں کو ویرانی کی کوشش ہے نا. دوسرے مسجد کی مانوی جو خرابی ہے, ویرانی کیسے کرنا کہ مسجد میں لوگ ہی نہ آئے تو مسجد ویران ہو گئی, یہ مانوی ہے. اس کے مسجد کا مقصد ہی ختم کر دیا جائے, جو مسجد کا مقصد وہاں پہ لڑائی جھگڑے اور ایسے فساد ہونے لگے, وہاں پہ بدعات شروع کر دی جائیں, تو یہ سارے مسجد کی ویرانی کی چیزیں ہیں. تو کس طرح سے مسجد کو ویران کیا جاتا ہے؟ انہی حربوں سے مسجد ویران کی جاتی ہے. تو مشرکین مکہ تو ایسا کام کرتے ہی تھے, انہوں نے تو ایسا کیا ہی کہ مسجد حرام کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس کا داخلہ, مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک دیا. لیکن آج کیا مسجد کی ویرانی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں کل بھی یہ کوشش کی جاتی تھی اور آج بھی یہ کوشش کی جاتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں تو ہم کھڑی کر دیتے ہیں, کچھ دنوں میں مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن نمازی کہاں سے لائیں؟ آج ویرانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کا نماز سے دور ہونا. اتنی بڑی بڑی مسجدیں تو ہم نے بنا لی ہیں جس میں 300-400 لوگ آ سکے, لیکن کبھی آپ مسجد کی آبادی جا کے دیکھیں کتنی ہوتی ہے. سوائے جمعے کے پورا ہفتہ یا رمضان سال میں ایک مہینہ, اس کے علاوہ مسجد کی کیا آبادی ہے؟ خود آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا اس چیز کا. اول تو نماز پانچ وقت کے نمازی بہت کم لوگ رہ گئے, اور جو ہیں وہ بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے. آج ہمارے بازار آباد ہیں اور مسجدیں ویران ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے لیے اب مسجدیں محبوب جگہ نہیں ہیں. جو اللہ کی سب سے محبوب جگہ نا وہ مسجد ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے. ہم نے مسجدیں ویران کر دی, بازار آباد کر دیے. مسجدوں کی ویرانی ذرا گھروں میں ڈھونڈے. جب گھر کھیل تماشوں باجوں گاجوں انٹرٹینمنٹ رنگا رنگ جو مصروفیات ہیں ان کی جگہ بن جائے تو مسجد کون جائے گا؟ جب مائیں جنہوں نے بچوں کے دلوں میں مسجد کا شوق ڈالنا تھا وہ بے علم ہیں, جاہل ہیں, تو بچوں کو یہ شوق کہاں سے آئے گا؟ آج مسجدوں والے انٹرٹینمنٹ کا ماحول پیدا کرتے ہیں, کھیل تماشوں کے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو مسجد بلائیں. کیوں؟ مسجد کیا انہی چیزوں کے لیے؟ نہیں, ان چیزوں کے لیے نہیں ہے, لیکن ہمارا ٹیسٹ ایسا بن گیا ہے فن اور انٹرٹینمنٹ کا. بس جہاں ہر وقت ہمیں فن انٹرٹینمنٹ چاہیے, جہاں فن اور انٹرٹینمنٹ ہوگی وہاں ہم جائیں گے, اور جہاں نہیں ہوگی وہ تو بور ہے, ہم بور ہو جائیں گے. اور یہ حال صرف بچوں کا نہیں ہے, جوانوں کا, بوڑھوں کا, سب کا یہی حال ہے. آج دیکھیں لے دے کے چند ایک بوڑھے رہ جاتے ہیں جو لاٹھی ٹیک کے مسجد تک پہنچتے, باقی تو کوئی نہیں جاتا. جوانوں کے لیے اور طرح کی انٹرٹینمنٹ کا وہ انتظام کرتے ہیں, گا گا کے کچھ چیزیں سنائیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا. صرف نماز کے لیے یا کوئی دینی مجلسیں ہیں, علم کی مجلسیں ہیں, ان کے لیے کون آئے؟ اب دوسری طرف بازاروں کی رونقیں دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے پوری نسل ہی ہماری شیطانی رنگ میں رنگ گئی ہے. بازاروں میں اذان کی آواز آتی ہے اور کوئی ٹف سے مس نہیں ہوتا. اپنے ملکوں میں دیکھ لیں جو مسلمان ملک ہے, اور مسجدوں میں تو عورتوں کے لیے تو نماز کی جگہ ہی نہیں رکھی جاتی, یا عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. غیر مسلم ممالک میں تو چھوڑیں, اپنے مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا, ایک ایک فلم کے شو میں کتنی آبادی ہوتی ہے اور ایک نماز میں کتنی آبادی ہوتی ہے, ذرا آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں. نیٹ کیفیز میں کتنی آبادی ہوتی ہے اور مسجد میں کتنی ہوتی ہے؟ حالانکہ پانچ بار حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, یہ آوازیں آ رہی ہیں, اور نہ ہی بچوں کو ہوش ہے نہ والدین کو ہوش ہے. نہ خود نماز کو جاتے ہیں نہ بچوں کو لے کر جاتے ہیں. اگر کوئی لڑکا کہیں اس کا دل موم ہو ہی جائے, مسجد جانے ہی لگے, تو مائیں خود روک دیتی ہیں کہ آج کل مسجدوں میں بڑا خطرہ ہے, بم پھٹ رہے ہیں, مسجد نہ جاؤ. خود روکتی ہیں. یہ کیسی مائیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد سے روکے. موت کا تو ایک دن معین ہے, یہ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. موت نہ پہلے آنی ہے نہ بعد میں آنی ہے. مسجد میں بم نہ بھی پھٹا تو اگر اس کی موت آئی ہوگی تو وہ رستے میں کہیں مر جائے گا, کہیں اور مر جائے گا, لیکن موت آ کے رہنی ہے. تو کیا مسجد جانے سے موت آ جائے گی؟ وہاں آ گئی تو شہادت ہے. لیکن یہ کتنی بڑی جہالت ہے, بے علمی ہے, اور ایک نسل کی نہیں ہے, کئی نسلیں بے علم رہی ہیں. تو آج اس نسل کو بھی حصے میں یہی جہالت آ گئی, یہ ورثہ ملا ہے پچھلی نسلوں سے, اور آج ہم یہی ورثہ آگے دے رہے ہیں. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمیں اس کا دکھ نہیں ہے. ہماری نسلیں ان کاموں میں مصروف ہیں جن سے زندگی تباہ ہو سکتی ہے. فلاح نہیں مل سکتی, فلاح نماز میں ہے, اس طرف آنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا ہے. کل اہل مکہ سے یہ سوال تھا, آج ہم سے ہے. کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں ظالم کون ہے, آپ کے ذہن میں آتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے ظالم کون ہوتا ہے, آپ کہیں گے جاگیردار, کرپٹ لوگ, وڈیرے, یہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مسجد سے روکتا ہے, جو عبادت گاہ کو ویران کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں نا, ایک وجہ اس کی فرقہ بندی بھی ہے. اپنے فرقے کے لوگوں کو نماز پڑھنے دینی ہے اپنی مسجد میں, اگر کوئی اور آ جائے اس کو اجازت نہیں ہے. بعض مسجدوں میں تو یہاں تک حال ہے کہ اگر کوئی اور فرقے والا آ کے پڑھ لے نماز تو اس کے بعد مسجد کو باقاعدہ دھوتے ہیں کہ ناپاک ہو گئی ہے. پھر نمبر ٹو بات کیا ہے کہ مسجدوں میں ایسی بحثیں ہوتی ہیں, ایسی پولیٹکس ہوتی ہے کہ عام لوگ دور بھاگتے ہیں کہ یہاں پہ تو بھائی لڑائی جھگڑے ہی بہت ہیں, پولیٹکس ہی اتنی ہے. وہاں سے تو برکت ہی اٹھ جاتی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, وہاں پہ آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں. قیامت کی یہ نشانی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں اونچی ہونے لگیں گی. لیکن مسجدیں آج جھگڑے کی جگہ بن گئی ہیں. عام لوگ توبہ کرتے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, بھائی یہاں سے تو دور ہی رہو, ہم سے نہیں اس پولیٹکس میں پڑا جاتا. کیا یہ لوگ اللہ کی مسجد سے منع نہیں کر رہے؟ منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں مسجد نہیں جانا میں اسے روک رہا ہوں. وہ تو منع کرنا ہے ہی ہے. وہ تمام اسباب, وہ تمام ریزنز جن کی وجہ سے لوگ مسجد سے دور ہو جائیں, وہ سب اس میں آتے ہیں. اور جو یہ کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. پھر آپ دیکھیں نمبر تھری ریزن, دیکھیں وہ اٹریکشنز جن کی وجہ سے مسجد جانے کا ہوش ہی نہیں رہتا. ان اٹریکشنز میں یا انٹرٹینمنٹ ہے یا جو بھی آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جن میں انسان اتنا ڈوب جائے کہ اس کا ذہن اس قابل ہی نہیں رہتا کہ مسجد جائیں. ایک مثال دوں آپ کو, برا نہ مانیے گا, مگر آپ کے فیورٹ ڈرامے کی کوئی قسط آ رہی ہو اس کے بعد کون ہے جو اٹھ کے آج مسجد جائے گا؟ یہ آج ہمارے حال ہو گئے. ہمیں اپنے گھروں کی آبادی کی تو فکر ہے, لیکن اللہ کا گھر بے آباد ہو جائے اس کی نہیں کسی کو فکر. آباد ہو نہیں ہو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے. ہم اپنے گھر آباد رکھیں, ہمارے گھر نہ ویران ہو. ایسی ایکٹیویٹیز میں جب گھر میں آپ انوالو رہیں کہ ایک نماز کا یاد ہی نہ رہے, اتنی غافل کر دینے والی ایسی مصروفیات گھر میں رکھی ہوئی ہیں, تو پھر یہ سب کچھ منع کرنا ہی تو ہے مسجد سے. پھر مسجد میں جو بدعات کا رواج دینا, یہ بھی مسجد سے منع کرنا ہے, کیونکہ جو صحیح عقیدے کے لوگ ہیں وہ تو نہیں آئیں گے نا. پھر مشرکین مکہ دیکھیں کیسے عبادت کرتے تھے, وہاں پہ تالیاں پیٹتے تھے, ننگے ہو جاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, اور یہی ان کی نماز ہوتی تھی. تو اس سے پھر ظاہر سی بات ہے جو صحیح عقیدے والے ہیں وہ تو ایسی چیزوں سے پھر دور بھاگیں گے. جب مسجدوں کے اندر محفل سماع ہوگی, قوالیاں ہوں گی, دوسری اور ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو اللہ کے ذکر سے تو آپ نے روک دیا اور چیزیں شروع کی ہیں. مسجد کی خرابی کے لیے افسوس ہے کہ مسلمان ہی آج پیش پیش ہیں، اور کسی کو تو کیا کہنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جو جب مسجد میں نوافل ادا کرنے کے یا تسبیح اور تلاوت وغیرہ کے جو جس وقت لوگ کر رہے ہیں، اس وقت بلند آواز سے کچھ اور شروع کر دینا، چاہے ڈونیشن مانگنا یا کوئی اور ایسی چیزیں شروع کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی نمازیوں کی نماز میں تسبیح میں خلل ڈالنا ہے، کیونکہ یہ ذکر اللہ کے روکنے کی ایک صورت ہے نا، تو علماء نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور یہ ہے کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، سب حرام ہیں، سب۔